जहाँ तक आपके सवाल का ताल्लुक है कि इमाम के चाहने वालों का और इमाम के जो साथी और नासिरान थे उनका उस वक्त क्या मामला था और क्या कैफियत थी उनकी, तो बज़ाहिर अगर सतही नज़र से कोई देखे तो शायद उसके जहन में यह आए कि उस वक्त तो खौफ हिराज की कैफियत होनी चाहिए और इंतहाई इंसान के जो दिल का इस्तराब है वो अपने उरूज पर होना चाहिए। मगर अजीब बात यह है कि मकातिल हमें बयान करते हैं कि हज़रत अबू हुरैरा हमदानी जो करबला के शहदा में शामिल हैं और जनाब अब्दुलरहमान जो खुद एक और शहीद हैं करबला के, उनका आपस में मुकालमा इस तरह से हमारे सामने आता है कि किसी बात पर हजरत अबू हुरैरा हमदानी मिजाह करते हैं कोई ऐसी बात के जिसके ऊपर गोया एक एक हंसी का मामला है, और जनाब अब्दुलरहमान उनसे कहते हैं कि यार आज तो ये मिजाह का मौका नहीं है। तो जनाब अबू हुरैरा हमदानी उस वक्त जवाब ये देते हैं कि मेरे कबीले वाले मेरे कौम वाले जानते हैं कि मैं कितना संजीदा आदमी हूँ और मैंने शायद कभी मजाक नहीं किया है, लेकिन इस वक्त मेरे दिल में खुशी और इत्मीनान की वो कैफियत है कि मुझे मालूम है कि जो कुछ भी है बस थोड़ी देर की बात है, उसके बाद फिर मैं सुरखुरू होकर अपने परवरदिगार
थोड़ा
की
सा
बारगाह में
मजाक
जाने
आया।
वाला हूँ। तो अब मैं अपनी इस खुशी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ, कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ, चाह रहा हूँ कि किसी के साथ शेयर करूँ, और इस वजह से ये जो मैंने मजाक किया था इस वक्त उसकी वजह यही थी। तो आप उससे अंदाजा कर सकते हैं कि किस कदर वो एक मकाम इत्मीनान के एतबार से इस हद तक है। हाँ सामने जो फौज मुखालिफ है लश्कर है उनकी बदबख्ती पर अफसोस है, मगर जहां तक अपनी बात है तो अपनी किस्मत पर रश्क भी कर रहे हैं और खुशी का इजहार भी कर रहे हैं।
सही। अच्छा सब, मैदान जंग में आने के बाद
जी
इमाम अलैहिस्सलाम ने एक दुआ का तذکرہ मिलता है किताबों में,
जी
उस दुआ के हवाले से बताएं।
बड़ी अजीब दुआ है। देखिए उस वक्त तकरीबन आप समझें कि जब लश्करों को तरतीब दिया जा रहा था
सही।
और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उस मौके पर ये आशूर की सुबह ये दुआ करते हैं परवरदिगार आलम से, और उस दुआ के अंदर ये इरशाद फरमाते हैं कि खुदा बंदा तू मेरा सहारा है हर तकलीफ में और मेरा क़िबलाए उम्मीद है हर सख्ती में, और तुझ पर मुझे हर मुहिम में जो दरपेश हो भरोसा है। कितने ही सदमे ऐसे हैं जिनके बर्दाश्त करने से दिल कमजोर साबित होता है और हीला व तदबीर की राहें बंद नजर आती हैं, दोस्त उनमें साथ छोड़ देते हैं और दुश्मन उनमें तानाजनी करने लगते हैं। मैं इनको तेरे हुजूर में पेश करता हूं और तेरी बारगाह में अर्ज मारूज करता हूं, इसलिए कि मैं तुझे छोड़कर किसी और से लौ लगाना ही नहीं जानता। तू इस तकलीफ को दूर करता और इसका तदारुक करता है, यकीनन तू ही हर नेमत का मालिक और एहसान का मरकज और हर मतलब के लिए आखिरी जाए पना है। ये इमाम की वो दुआ है जो इमाम ने उस मौके पर इरशाद फरमाई कि जब गोया सफें आरास्ता हो
हो
रही है।
चुकी थी। अच्छा सब, एक और बात लश्कर के अलमदार के हवाले से आती
सही
है। हजरत अब्बास अलमदार का नाम तो मिलता ही है,
सही
इसके अलावा भी इमाम हुसैन सलाम के लश्कर के कोई अलमदार थे?
नहीं, अलमदार देखिए मरकजी एतबार से तो जनाब अब्बास से अलमदार, जनाब अबुल फजल उनके तो नाम का हिस्सा ही बन गया
सही।
अब्बास से अलमदार जो साहिब रायत उस दिन थे। मगर साथ साथ जिस तरह से जो लश्कर की जो तश्कील होती है उसमें मैमना और मैसरा भी होता है कि दाएं हाथ पर जो एक फिगर है वो बाएं हाथ पर एक फिगर है, तो दाएं हाथ पर जिसको मैमने पर जिनको मुकर्रर किया गया वो जनाबे जुहैर इब्ने कैन,
अच्छा
और जो मैसरे पर जिनको मुकर्रर किया गया वो जनाबे हबीब इब्ने मजाहिर, और दरमियान में यानी मरकजी अलमदार जो थे वो हजरते अबुल फजल अब्बास,
अच्छा
वो इमाम मजलूम के अलमदार कहलाए।
सही। अच्छा सब, एक और बात है कि इमाम अली सलाम ने जो है वो आखिर दिन यानी आशूर के दिन
सही
एक हुज्जत तमाम करने के लिए दुश्मन से मुखातिब होकर कोई उस दिन भी कोई खुतबा दिया है,
जी
उस खुतबे का भी एक तस्करा मिलता है किताबों के
जी
अंदर, तो उस खुतबे के हवाले
उसके
से?
बल्कि नवकत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का मिलता है, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के खुतबे के बाद फिर एक जनाब जुहैर इब्ने कैन का भी खुतबा है।
अच्छा
हाँ यानी और उसका जाहिर है कि मकसद तो यही अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर।
सही।
यानी मैं फिर इस बात को अपने जितने भी व्यूवर्स हैं उनको याद दिलाना चाहूंगा कि इमाम क्या कहकर निकले थे मदीना मुनव्वरा से कि उरीद अन आमुर बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, कि
सही।
मैं चाहे इन मखरज तो तलब इस्लाह फी उम्मत जद्दी, मैं तो अपने जद की उम्मत की
इस्लाह के
इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ और अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर ये मेरा मकसद है। तो आखिर तक आप देखेंगे कि आशूर के दिन भी
सही
इमाम की तरफ से जंग की इब्तिदा नहीं हो रही है किसी तरह से, बल्कि इस्लाह अहवाल की कोशिश आखिर दिन तक इमाम ने की है। और वो खुतबा जिसका भी आपने तस्करा फरमाया इमाम मजलूम के बाद जब सफे तकरीबन तैयार हो चुकी हैं सफबंदी हो चुकी है, उस मौके पर दुश्मनों की सफों के करीब जाकर इमाम ने उन लोगों को मुखातब करके इरशाद फरमाया कि ऐ गिरोह मर्दुम मेरी बात सुनो, जल्दी से काम ना लो यहां तक के मुझ पर जो तुम्हारा हक है उसके मातहत तुमको नसीहत व हिदायत का फर्ज अदा कर दूं और तुम्हारे सामने ये हकीकत हाल बयान कर दूं कि मैं तुम्हारी जानिब क्यों आया। اگر تم نے میرے بیان کو صحیح سمجھتے ہوئے تسلیم کر لیا اور میرے ساتھ انصاف سے کام لیا تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہوگی اور تمہیں معلوم ہوگا کہ تمہیں میری مخالفت کی کوئی وجہ ہو ہی نہیں سکتی، اور اگر تم نے میرے بیان کو قبول نہ کیا اور انصاف سے کام نہ لیا تو شوق سے مجتمع کر لو اپنی طاقتوں کو اور اکٹھا کر لو جس جس کو چاہو اپنے ہم خیالوں میں سے، اور کوئی کوشش اٹھا نہ رکھو، پھر پوری طاقت سے بغیر ایک دم کی بھی مہلت لیے ہوئے میرا خاتمہ کر دو، میرے لیے وہ پروردگار بہت کافی ہے جس نے قرآن کو نازل کیا اور وہی اپنے نیک اعمال بندوں کا مددگار ہے۔ امام کی یہ آواز خیموں تک بھی گئی، اپنے خیموں تک بھی گئی، اور جس کے بعد وہاں پر جو اہل حرم تھے ان کی گریہ اور بکا کی آواز سنائی دی۔ اس موقع پر امام مظلوم نے حضرت عباس اور جناب علی اکبر کو بھیجا کہ انہیں کہو کہ اس وقت خاموش ہو جائیں، رونے کا وقت بعد میں آئے گا، یعنی وہ وقت آئے گا کہ جب میں بھی شہید ہو جاؤں گا، وہ وقت ہے رونے کا گریے کا، مگر ابھی اس وقت سکوت اختیار کرو۔ پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم پر یعنی حمد الہی کی، پیغمبر اکرم پر درود بھیجا، آ حضرت کے اوصاف اور فضائل بیان کیے، اور پھر امام ارشاد فرماتے ہیں کہ ذرا میرے نام و نسب پر غور کرو اور دیکھو میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈالو، غور کرو کہ تمہارے لیے میرے خون کا بہانہ اور میری حد تک حرمت کرنا جائز ہے، کیا میں نہیں ہوں تمہارے نبی کا نواسا اور ان کے وسیع، ان کے چچا زاد بھائی اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ان کی تصدیق کرنے والے کا فرزند، کیا حمزہ جنہیں شہدا کا سردار قرار دیا گیا میرے باپ کے چچا اور جعفر تیار خود میرے ہی چچا نہیں تھے، کیا یہ حدیث، یعنی اب تک اگر آپ دیکھیں امام نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا،
صحیح،
اب دوسرا حصہ شروع ہوتا ہے جس کے اندر امام اپنا تعارف براہ راست کرواتے ہیں کہ کیا یہ حدیث جو زبان زد خلائق ہے تمہارے گوش زد نہیں ہوئی، کیا تم نے یہ حدیث نہیں سنی پیغمبر اکرم کی کہ حضرت رسول خدا نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں فرمایا کہ یہ دونوں جوانان
جنت
اہل جنت کے سردار ہیں، یعنی امام فرماتے ہیں یعنی تم میں سے اگر کوئی بھی ہے تمہارا کیا مقصد ہوگا الٹیمیٹلی کہ تم جنت میں جانا چاہتے ہو اور جوانان جنت کے سردار کو قتل کرنا ہے،
پھر امام اپنا
انٹروڈکشن پیش کریں، بعد میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہم نہیں جانتے تھے،
صحیح،
ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ ہم کس کے مقابلے پر آ گئے۔ اب امام فرماتے ہیں اگر تم میری بات کو سچ سمجھتے ہو اور حقیقتاً وہ سچ ہی ہے اس لیے کہ کبھی میں نے غلط بات نہیں کہی، پھر تو کوئی بات نہیں، اور اگر تم میری بات کو نعوذ باللہ غلط سمجھو تو اسلامی دنیا میں ابھی ہیں ایسے اشخاص جن سے اگر تم پوچھو تو وہ تمہیں بتلائیں گے، صحابہ کرام کی طرف ریفر کیا کہ وہ افراد ابھی بھی موجود ہیں جنہوں نے یہ باتیں پیغمبر اکرم سے سنی ہیں، پوچھ لو جابر بن عبداللہ انصاری سے، ابو سعید خدری سے، سہل بن سعد ساعدی سے، زید بن ارقم سے، انس بن مالک سے، یہ تمام صحابہ کرام
نام بھی لے رہے ہیں،
جی وہ تمہیں بتائیں گے کہ انہوں نے رسالت مآب سے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے، پھر کیا یہ تمہیں میری خون ریزی سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ اس موقع پر شمر نے انٹرپٹ کیا،
اچھا
اب امام اپنے انٹروڈکشن دے رہے تھے، شمر نے
رکا
انٹرپٹ کیا اور کہا کہ میں اللہ کی عبادت ایک حرف پر کرتا ہوں، اور کہ میری سمجھ میں نہیں، اگر میری سمجھ میں آتا ہو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یہ قرآن میں منافقین کی صفت آئی، وہ خود کہہ رہے ہیں، یہ قرآن میں منافقین کی صفت آئی کہ من الناس من یعبد اللہ علی حرف، کہ جو منافق ہیں وہ اس طرح سے، کہ یہ قرآنی محاورہ، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں میں مسلمان نہیں ہوں میں منافق ہوں۔ اصحاب جو خاموش کھڑے ہوئے امام کی تقریر سن رہے تھے انہیں شمر کی یہ بدتمیزی پسند نہیں آئی،
اچھا
تو اس موقع پر حبیب ابن مظاہر نے پکار کر کہا کہ بخدا میں جانتا ہوں تو خدا کی عبادت 70 حرفوں پر کرتا ہے، یعنی قرآن نے منافقین کے بارے میں جو کہا تو 70 ٹائمز، یعنی یہ عبادت کے لفظ سے دھوکہ نہ ہو، مقصود یہ کہ تو تیری جو منافقت ہے وہ تو اور بھی بڑی ہوئی ہے، یعنی تو انتہائی مکار ہے اور خدا نے تیرے دل پر مہر لگا دی ہے۔ اب اس کے بعد امام اپنے تقریر کے سلسلے کو
آگے بڑھاتے
کنٹینیو کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں پھر بھی شک ہے تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں؟
صحیح،
خدا کی قسم مشرق و مغرب کے عالم میں کوئی بھی نبی کا نواسا میرے سوا موجود نہیں ہے، نہ تم میں اور نہ تمہارے سوا دوسرے اقوام میں، اور میں تو خود تمہارے ہی نبی کا نواسا ہوں، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ میرے قتل پر تم کس لیے آمادہ ہوئے ہو؟ اب امام پوچھتے ہیں ٹھیک میں نبی کا نواسا ہوں، تم نے حدیث بھی نہیں سنی، تمہیں میرا تعارف بھی نہیں، اچھا مجھے بتاؤ
صحیح
میرے قتل پر کیوں آمادہ ہو گئے ہو؟ کیا کسی اپنے مقتول کا قصاص لینا چاہتے ہو؟ جسے میں نے قتل کر دیا ہو، یا کسی اپنے مال کا مطالبہ رکھتے ہو جسے میں نے تلف کیا ہو، یا کسی زخم کا بدلہ چاہتے ہو جو میرے ہاتھوں کسی کو لگا ہو، ایک خاموشی۔ اب تو آپ دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام باقاعدہ انوائٹ کرتے ہیں، مجھے میرا جرم تو بتاؤ،
صحیح
وجہ کیا ہے، کیوں مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، کوئی قصاص، کوئی مال میں نے لوٹا ہے، کوئی زخم لگایا ہے، کیا وجہ ہے؟ اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو اس امام حسین علیہ السلام ان کے اپنے گریبان میں جھانکنے پر مجبور کر رہے ہیں اور یزید کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر رہے ہیں،
ریفلیکٹ کریں کیا ہوا۔
کہ دوسری طرف وہ جو شخص جس کی تم بیعت کر کے بیٹھے ہو، جس کی تم اطاعت کرنا چاہ رہے ہو، جس کی وجہ سے تم مجھ سے لڑنے کے لیے آ گئے ہو اور میرا خون بہانا چاہتے ہو، اس کی گردن پر لوگوں کے خون کا الزام، اس کے اوپر مال و دولت کے مس یوز کا الزام، یہ تمام الزامات وہاں ہیں اور تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو۔ اس وقت کوئی بھی نہیں کہہ سکا کسی بھی حوالے سے کہ کوئی الزام آپ کے اوپر موجود ہے۔ اب امام نے ان افراد کو جو وہ وقت کی سیاست کے دھارے میں بہتے ہوئے جنہوں نے یہ سمجھا تھا کہ ہمیں بھی خط لکھ دینا چاہیے، امام نے بغیر نام لکھا کہ اے شبس بن ربی، اے حجار بن افجر، اے قیس بن اشس، اے یزید بن حارث، کیا تم نے مجھے نہیں لکھا تھا کہ کھیتیاں لہلہا رہی ہیں، چشمے پانی سے چھلک رہے ہیں، آئیے لشکر آپ کی مدد کے لیے تیار ہے۔ امام بغیر نام لے کر معین کر رہے ہیں، امام فرما رہے ہیں موقف اپنی جگہ پر، مگر تم لوگ کیسے آ گئے سامنے،
صحیح
تمہارا تو آنے کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو ہی نہیں سکتی۔ اب اس موقع پر جب ہوا تو انہوں نے انتہائی ڈھٹائی کے ساتھ، بے شرمی کے ساتھ یہ کہا کہ نہیں، ہم نے آپ کو کوئی خط نہیں لکھا۔
اچھا،
ان ادر ورڈز امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کر رہے ہیں، جس طرح سے ماضی کے اندر انبیاء کی تکذیب کی گئی، اسے امام حسین علیہ السلام کی تکذیب کی جا رہی ہے۔ یہ تو امام وسیم پیغمبر اکرم کے نائب ہیں، وارث ہیں، اور انہوں نے اپنی تحریروں سے انکار کر دیا کہ ہم نے اس طرح کے کوئی خط نہیں لکھے۔ امام نے فرمایا اللہ اکبر، اتنا کھلا ہوا حقیقت سے انکار، تم نے خط لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا، اچھا اگر بفرض محال نہیں بھی لکھا تھا اور تم لوگ میرا آنا حقیقتاً نہیں بھی چاہتے تھے، ٹھیک ہے تو مجھے واپس جانے دو کسی ایسی جگہ جہاں امن و امان کے ساتھ میں اپنی زندگی گزاروں،
صحیح
میرا راستہ کیوں روکا ہوا۔
جی،
اس موقع پر قیس ابن اشعث نے یہ کہا کہ آپ یزید کی بیعت کیوں نہیں کر لیتے، یہ اصولی موقف تھا امام کا کہ میں یزید کی بیعت نہیں کروں گا۔ اب امام فرماتے تم ایسا کیوں نہ کہو گے، تم محمد ابن اشعث ہی کے تو بھائی ہو، کیا تم اتنے کو کافی نہیں سمجھتے کہ مسلم بن عقیل کے خون کی ذمہ داری تم پر ہے؟ خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ میں نہ دوں گا اور نہ غلاموں کی طرح خطرے سے اپنی جان بچا کر بھاگوں گا، یہ بھول جاؤ، یہ نہیں ہونے والا۔ یہ امام نے اپنا بیان مکمل کر دیا۔ فوج مخالف کے ظاہر متاثر ہونے کی تو ایسا کوئی امید نہیں تھی، مگر اتمام حجت کے لیے، البتہ ان خطبوں کا اثر وہی جو بعد میں پھر جناب حر کی صورت میں نمودار ہوا کہ یہ امام کا خطبہ ہے۔
اس کے بعد آپ فرما رہے تھے کہ جناب زہر نے،
پھر جناب زہر کا خطبہ ہے، اس کے بعد پھر وہ جناب حر کی واپسی۔
جناب زہر کے خطبے میں کوئی ایسی اہم بات؟
جناب زہر ابن کین، البتہ فرق واضح ہے، جناب زہر ابن کین نے، یہ تو امام حسین علیہ السلام نے اگر آپ دیکھیں جو اپنا تعارف کروایا، اپنے خاندان کا تعارف کروایا،
ان کو کہا کہ بھائی
بتاؤ کہ میرا جرم کیا ہے، جو جناب زہر نے جو خطبہ دیا ہے وہ ابن زیاد کے مظالم یاد دلائیں، بنو امیہ کے مظالم،
کس کیپیسٹی میں دیے؟
یہ جناب زہر بھی امام مظلوم سے باقاعدہ پرمیشن لے کر گئے تھے اور انہوں نے وہاں پر جا کر خطبہ دیا، اور بالکل فوج لباس کے اندر گئے تھے اور اپنے یعنی گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر، اور پھر وہاں پر گئے اور کوفے والوں کو مخاطب کر گئے، کوفے والوں خدا کے عذاب سے ڈرو، ایک مسلمان کی گردن پر اس کے اسلامی بھائی کا یہ حق ہے کہ وہ اسے خیر خواہانہ نصیحت کرے، اور ہم آپس میں بھائی بھائی ہیں، اس وقت تک اور ایک ملت کے تابع کی حیثیت رکھتے ہیں جب تک کہ ہمارے تمہارے درمیان تلوار نہیں چلتی، یعنی جب تک باقاعدہ جنگ شروع نہیں ہو جاتی، اور ہم میں اور تم میں رشتہ اخوت بہرحال قائم ہے، اور تم ابھی ہماری طرف سے نصیحت کے مستحق ہو، بے شک جب تلوار چلنے لگے گی تو یہ رشتہ خود بخود ٹوٹ جائے گا اور ہم علیحدہ علیحدہ ملتوں کے تابع قرار پا جائیں گے۔ یقیناً اللہ نے ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کے ذریعے سے، کیا آزمائش کی؟ تاکہ وہ دیکھے کہ ہم ان کے ساتھ کیا کرتے ہیں اور تم کیا سلوک کرتے ہو، ہم تم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ ان کی مدد کرو اور عبید اللہ ابن زیاد کا ساتھ چھوڑ دو، یزید اور ابن زیاد سے تم کو ان کی حکومت کے تمام دور میں کبھی سوا برائے کہ کوئی اچھا سلوک نظر نہ آئے گا، یہی وہی لوگ ہیں جو تمہاری آنکھوں میں سلائیاں پھرواتے، تمہارے ہاتھ پاؤں قطع کرواتے تھے، تم کو سولیاں دلواتے تھے اور تمہارے نیک اعمال حفاظ قرآن مثلاً حجر بن عدی اور ان کے ہمراہیوں اور ہانی ابن عروہ وغیرہ ایسے اشخاص کو قتل کرتے رہے ہیں، اب اس میں
ان کے مظالم یاد دلائیں،
مظالم یاد دلائیں کہ تم کس کے
کس کے کیمپ میں ہو،
کس کے کیمپ میں جا رہے ہو. اب یہاں پر امام کا جو خطبہ تھا وہ تعارف پڑتا
صحیح،
اور کہا گیا تھا کہ کوئی جرم میں نے کیا تو مجھے بتاؤ. یہاں پر انہوں نے یہ بات کی. اب ظاہر ہے کہ جناب زہر کو ایز اپوزیشن پھر ان کو ایک تیر بھی پھینکا گیا ان کی طرف، اور باقاعدہ ان کو خاموش کرنے کے لیے یہ ساری چیزیں شمر کی طرف سے ہوا. اور
یہ تمام باتیں جو ہیں وہ زہر سے پہلے کی،
جی
عاشور کے دن زہر
سے پہلے کی.
جناب حر جو آتے ہیں
جی
یہ کب آتے ہیں؟
یہ اسی خطبے کے بعد کسی وقت، ذرا ایگزیکٹلی پن پوائنٹ کرنا تو اتنا آسان نہیں ہوگا، مگر ان خطبات کے بعد کہ ان کا کیا اثر ہوا، بظاہر تو سب تاریکین پردے میں، مگر جناب حر کی وہ جو کیفیت جس کو کل بھی ہم نے ڈسکس کیا تھا، وہ تو اندر سے انقلاب روحانی اور انقلاب باطنی جو ہے وہ برپا ہو رہا تھا، اور رفتہ رفتہ قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے. یہاں تک کہ پھر جناب حر جو ہیں وہ امام کے پاس آئے، معذرت طلب کی، معافی مانگی، توبہ کی. یہ یعنی اب یہ بالکل صحیح ٹائم پر ہم یہ کہیں کہ دیر ہونے سے پہلے توبہ کر لی. اور امام حسین علیہ السلام نے باقاعدہ کہا کہ تجھے میں نے بھی معاف کیا، میرے خدا نے بھی معاف کیا، اور تو نے اب گویا ثابت کیا کہ جو تیرا نام ہے بالکل ٹھیک نام ہے.
میری ماں نے تیرا نام
حر رکھا، آزاد. حر کا مطلب آزاد، یعنی اب جو باطل کی غلامی ترک کر دی اور حق کی طرف آ گیا، یہ تو نے اپنے نام کی لاج رکھ لی.
پھر جناب حر نے بھی کوئی وہاں خطاب فرمایا ہے یزیدی فوج سے؟
جناب حر کا خطبہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے. ابتدا میں تو اب ظاہر ہے کہ دیکھیں نا، جناب حر تو اس طرح سے کہ فوج مخالف میں، جیسے کہ کل بھی میں نے گزارش کی کہ تمام اگر ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو اگر کوئی مادی منافع ہو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے تو سامنے تھے، اور وہ اس کو ترک کر کے آئے.
ٹھیک،
اور اب پھر جاتے ہیں خطبہ دیتے ہیں،
اپنے بیٹے کو بھی ساتھ میں
لے، بیٹے کو ساتھ لے کر اب خطبہ جب دے رہے ہیں، تو یعنی یہ تو ایک طرح سے بالکل ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کہ دوسرے بھی افراد جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کی بات سن کر مائل ہو جائیں اور امام حسین کی طرف آ جائیں، اس بات کا بہت زیادہ امکان تھا. لہٰذا جناب حر کا جو خطبہ تھا وہ بھی بہت امپورٹنٹ تھا. جناب حر نے جو خطبہ دیا ہے اس میں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائیوں، آخر حسین کی ان باتوں میں سے جن کو وہ پیش کرتے ہیں، کسی ایک بات کو تم کیوں نہیں منظور کر لیتے؟ جناب حر تو آبزرو کر رہے ہیں عمر اسعد کے ساتھ کیا بات ہو رہی ہے، کیا مذاکرات ہو رہے ہیں، سب کچھ، تاکہ تمہیں ان کے مقابلے میں جنگ کرنے سے نجات ملے. لشکر میں کسی نے کہا کہ امیر عمر اسعد جو ہے وہ موجود ہے، جو کچھ تمہیں کہنا ہے ان سے کہو. حر نے عمر اسعد کو مخاطب ہو کر کے یہی جملے کہے واپس، اور اس نے پھر وہی عذر پیش کیا، اگر مجھ سے اگر ممکن ہوتا تو میں یہی کرتا. یعنی یہ کتنی بڑی، اگر آپ دیکھیں یزید کی ناکامی ہے کہ جو اس کا سپہ سالار ہے وہ خود ہی کنونس نہیں ہے.
صحیح،
وہ خود ہی کنونس نہیں ہے کہ یہ جنگ صحیح ہو رہی ہے. وہ صحیح کہا کہ اگر میرے لیے ممکن ہوتا تو میں ضرور ایسا کرتا. اب اس کے بعد یہ سن کر ظاہر ہے کہ حر کو بہت غصہ بھی آیا، تھوڑا سا غیظ و غضب کے عالم میں. پھر وہ کہتے ہیں، اے کوفے والوں، خدا تمہیں غارت کرے، تم نے اس بزرگوار کو بلایا اور جب وہ آیا تو تم نے اسے دشمن کے سپرد کر دیا. تم نے خیال ظاہر کیا تھا کہ تم ان پر جان نثار کرو گے، پھر تم نے خود ان پر چڑھائی کر دی اور ان کے قتل پر آمادہ ہو گئے. یہ ظاہر ہے وہی افراد، یعنی یزید اور امام مظلوم مخاصمت ہے، یا تو جس طرح طائف، یمن، دوسرے علاقے والے خاموش، تم بھی خاموش بیٹھتے.
صحیح،
اور یہ کہ کوفے والوں کی طرف سے بطور عمومی ایک پازیٹو کال گئی اور اب تم پھر گئے، تو یہ زیادہ اس اعتبار سے قابل مذمت قرار پائے، ورنہ تو جو بھی خاموش رہا قابل مذمت.
صحیح،
جس نے بھی امام حسین کا ساتھ نہیں دیا وہ قابل مذمت ہے، مگر یہ خصوصیت کے ساتھ قابل مذمت ہے. یہی حر کہہ رہے ہیں. اب یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تم نے ان کے نفس کی آمد و شد کو مضبوط کر رکھا ہے اور گلا گھونٹنے پر آمد ہو اور چاروں طرف سے انہیں گھیر رکھا ہے. تم نے ان کو خدا کی چوڑی زمین میں جدھر وہ امن کا راستہ پائیں ادھر جانے سے روک دیا ہے، اور وہ تمہارے ہاتھ میں قیدی کے مثل ہو گئے ہیں. اور تم نے ان کو، ان کے اہل حرم اور بچوں کو اور ان کے اصحاب کو فرات کے اس بہتے ہوئے پانی سے روک دیا ہے جس کو یہودی اور مجوسی اور نصرانی تک پیتے ہیں، اور عراق کے سور اور کتے تک اس میں لوٹ رہے ہیں، مگر یہ لوگ ہیں کہ پیاس کی شدت نے ان کو جہاں بلب کر رکھا ہے. حقیقتاً کیا برا وہ سلوک ہے جو تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی اولاد کے ساتھ جائز رکھا ہے. تم کو خدا اس شدت والی پیاس کے دن سیراب نہ کرے، اس شدت والے دن یعنی قیامت کے دن سیراب نہ کرے. اور اگر تم آج بھی اسی دم توبہ نہ کر لو اور اپنے طرز عمل سے پشیمان ہو کر باز نہ آ جاؤ تو، یعنی پھر تمہیں خدا اس عذاب کا مزہ چکھا ہے. یعنی آپ اگر دیکھیں تو یہ جناب حر نے پھر ایک مرتبہ امام مظلوم کی جو مظلومیت ہے اس کی طرح متوجہ کیا ہے. یہ بنیادی جو موقف امام کا ہے اصولی،
صحیح
کہ مثلی لا یبالی مثلہ، مجھ جیسا ہے جیسے کہ بیعت نہیں کرے گا، وہ آخر تک قائم،
وہ آخر تک قائم. باقی ہر چیز پہ کمپرومائز امام کرنے کو تیار ہے کہ میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، میں
مملکت چھوڑ کے چلا جاتا ہوں،
مملکت چھوڑ کے چلا جاتا ہوں، لیکن
بیعت
جو
نہیں،
ہے.
دیکھیے اس کے اندر بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام اپنے اسٹیٹس کو سمجھتے ہیں.
صحیح.
یعنی اگر کوئی کہے کہ امام کیوں انکار کر رہے ہیں بیعت سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ یزید کیوں اتنا اصرار کر رہا ہے بیعت کے اوپر.
صحیح.
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے، امام حسین علیہ السلام بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ مجھ سے کیوں مطالبہ کیا جا رہا ہے، اگر میں نہ ہوتا تو امام حسن سے یہ مطالبہ کیا جاتا.
صحیح.
اگر آج حضرت علی علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان سے مطالبہ کیا جاتا.
یعنی
اور اگر پیغمبر اکرم اس وقت موجود ہوتے تو پیغمبر اکرم سے یہ مطالبہ کیا جاتا. یعنی امام حسین علیہ السلام گویا انکار بیعت کر کے اپنی امامت، امام حسن کی امامت، مولا کی امامت، پیغمبر اکرم کی رسالت کو بچا رہے ہیں.
صحیح.
ورنہ یزید کی بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ گویا تمام رسالتوں کے اوپر، ان کی محنتوں کے اوپر پانی پھر جائے، تمام امامتوں کو ضائع کرنا، اور دوسری طرف توحید پروردگار کے اوپر گویا الزام آ جائے. اس لیے انہیں کی طرف سے، اسی لیے وہ جو مشہور شعر جس کی طرف ابھی آپ اشارہ فرما رہے ہیں، شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دی پناہ است حسین سردار نداد دست در دست یزید حقہ کے بنا لا الہ است حسین.
اب سب میں چاہوں گا کہ اگر آپ عاشور کے دن کو خلاصتاً کچھ پیش کرنا چاہیں.
عاشور کا دن شاہد صاحب خلاصتاً اگر گزارش کی جائے تو حضرت علی اکبر کی اذان سے شروع ہوتا ہے اور امام مظلوم کے سجدے پر ختم ہوتا ہے. ہمیں اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ حجاج بن مسروق امام کے آفیشل مؤذن تھے. جب ہم سنتے ہیں کہ درمیان میں جناب حور نے بھی اپنے دستے کے ساتھ نماز پڑھی تھی جب راستہ روکا تھا اس وقت، تو اس وقت جو اذان دی تھی وہ جناب حجاج جو امام کے آفیشل مؤذن تھے انہوں نے دی تھی. مگر جب عاشور کا دن آیا تو فجر کی جو اذان ہے وہ حکم دیا گیا کہ اے علی اکبر تم اذان دو. اور علی اکبر کون ہے؟ جو پیغمبر اکرم کی شبیہ ہیں، شبیہ رسول. وہ لہجہ رسول کے اندر ان کے سامنے اذان پیش کی گئی تاکہ دشمن کا لشکر ایک مرتبہ پھر سوچ لے کہ وہ کس کے مقابلے پر صف آ رہا ہے. لہجہ رسول میں حضرت علی اکبر نے اذان دی اور امام مظلوم نے فجر کی نماز پڑھائی، اور یہ وہ فجر کی نماز ہے کہ جس کی تعقیبات میں پھر عاشور کے دن کا پورا جہاد موجود ہے، جس میں خطبات بھی ہیں، اصلاح احوال کی کوشش بھی ہے، جناب حر کا آنا بھی ہے، علمداری بھی ہے، اور علمداری کے بعد پھر بالآخر شہادت کی وہ منزلیں ہیں کہ جس کے اندر اصحاب اور اس کے بعد اعزہ، اور اعزہ کے بعد بالآخر امام مظلوم کی شہادت ہے. وہ فجر کی نماز، اس کے بعد ظہر کی نماز ہے، اور پھر عصر کی نماز. فجر کی نماز میں عرض کر چکا، ظہر کی نماز میں عین حالت جنگ میں امام مظلوم نے ظہر کے وقت اپنے دو چاہنے والوں کو، اپنے دو ساتھیوں کو اپنے آگے کھڑا کیا ہے اور نماز پڑھائی ہے. یہ نماز کی اہمیت ہے جو حسین نے کربلا کے دن بتائی ہے کہ عین حالت جنگ میں بھی. باقاعدہ کہا بھی گیا کہ کچھ دیر کے وقت کے لیے ہم جنگ کو روک لیتے ہیں تاکہ نماز پڑھ لیں، اور اس وقت بھی انتہائی بے حیائی کے ساتھ جو لشکر یزید ہے اس کی طرف سے جواب یہ آیا، جواب یہ آیا کہ اے حسین نماز تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکے گی. جناب حبیب ابن مزار جس پر انتہائی غضبناک بھی ہوئے کہ فرزند رسول کی نماز، اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے. مگر وہ نماز جو امام نے پڑھی ہے، ظہر کی نماز، وہ اس انداز اور شان سے پڑھی ہے کہ دونوں ساتھی سامنے موجود ہیں، تیر آ رہے ہیں، نماز کے دوران بھی آ رہے ہیں، اور وہ دونوں اپنے سینے پر ان تیروں کو کھا رہے ہیں، یہاں تک کہ نماز مکمل ہوئی اور امام کے وہ جانے سار گرے. اور جب زمین پر گرے ہیں تو اس موقع پر امام نے ان کا سر اپنی آغوش میں لیا ہے، اور اس شہید ہونے والے ساتھی نے ایک سوال کیا کہ حل وفائی تو ابن رسول اللہ، کیا اللہ کے رسول کے فرزند کیا میں نے وفا کا حق ادا کر دیا؟ میں نے اپنے وفاداری کا جو وعدہ تھا اسے پورا کیا؟ نہ، سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا جو چاہنے والے ان کے ذہن میں بھی کہ اتنوں نے دھوکہ دیا، کیا میں نے اپنی وفا کا جو وعدہ میں نے کیا تھا میں نے پورا کر دیا؟ اور اس موقع پر امام مظلوم فرماتے ہیں بلا قد وفیتا، یقیناً تم نے وفا کا حق ادا کر دیا. یہ ظہر کی نماز ہے. اب اس کے بعد جو عصر کی نماز ہے اس کے بارے میں تاریخ بتانے سے قاصر ہے کہ امام نے وہ نماز کس طرح سے پوری کی، قیام کس طرح سے کیا، رکوع کس طرح سے کیا، وہ کچھ نہیں معلوم. صرف سجدے کے بارے میں معلوم ہے کہ عصر کے وقت جب سجدہ کیا ہے امام مظلوم نے تو وہ کس عالم میں، کہ گھوڑے سے زمین پر آئے ہیں اور زمین پر بس حسین نے تو سر رکھ دیا، اس کے بعد سر حسین نے نہیں اٹھایا، سر کو تن سے جدا کر کے پھر نوک نیزہ پر بلند کیا گیا. حسین نے تو سجدے آخر کے اندر اپنے پروردگار عالم سے مناجات کرتے ہوئے یہی کہا الہی قد وفیت بعہدی فاوف بعہدک، اے پروردگار میں نے اپنا وعدہ پورا کیا، اب تو اپنے وعدے کو پورا کر. اس کے بعد نوک نیزہ ہے، سر حسین ہے جو بلند ہوا، اور پھر سید سجاد کی آواز ہے کہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، کہ اے میرے مظلوم بابا آپ پر میرا سلام. پھر یہ جو سفر ہے نوک نیزہ پر سر حسین کا، تو پھر کبھی ہمیں کوفہ میں نظر آتا ہے اور کبھی شام میں. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ